The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 ہجری کے ذی قعد شریف کی 24ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ 24ویں شب کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیائے درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 24. بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ, درود پاک پڑھنے والے کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور روزہ پاک پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سنیں گے اور سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا, مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی العبی.
امیرِ اہلِ سنت کی بارگاہ میں کیا ہم اسی کو اس انداز کے ساتھ سب کے سامنے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی شعور سیکھ دے, سلیقہ سیکھ دے, ڈھنگ سیکھ دے اور تجھے اللہ پاک نے بیکار بنایا, کسی کام میں تیرے جج نہیں, تو اس طرح کے انداز میں سب کے سامنے سمجھانا کیسا, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا.
جنرلی جو سمجھانا ہوتا ہے نا, اس میں اگر کسی کو سب کے سامنے سمجھائیں گے نا تو اس کی توجہ بٹ جائے گی, یعنی اپنی عزت نفس جو ہے نا وہ ابھرے گی اور اس کو وہ گلٹی فیل کرے گا کہ یار سب کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی ہے, تو وہ کم سمجھے گا یا وہ ضد بحث کرے گا, آپ کو دلائل دے گا اور کام ہو جائے گا بعض اوقات خراب. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعض صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس کو زینت دی اور سب کے سامنے سمجھایا تو اس کو بدنما کر دیا. تو یوں سمجھانا اکیلے میں زیادہ اثر بھی کرتا ہے, مفید بھی ہوتا ہے اور سمجھ میں بھی جلدی آتا ہے, اس کی بے عزتی وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہی ہو کہ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو اکیلے ہی میں سمجھانا چاہیے. اب بعض صورتوں میں مجبوریاں ہوتی ہیں, اب استاد ایک ایک شاگرد کو پکڑ کے الگ لے جا کر سمجھا نہیں سکے گا, تو اس کو ضرورتاً وہ سب کے سامنے سمجھانا ہوتا ہے. اب یہ کہ استاد کو سمجھانا آنا چاہیے, یہ ضروری کہ ہر استاد سلجھے ہوئے انداز میں سمجھاتا ہو, رف اسٹائل میں بھی سمجھاتے ہوں گے. تو جیسا انداز سلجھا ہوا انداز ہوگا, مصلحانہ, مشفقانہ, مبلغانہ انداز ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. جارحانہ انداز ہوگا, جھاڑ کر سمجھائیں گے, تنزیہ انداز میں سمجھائیں گے تو کم سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے سمجھانا بھی ایک فن ہے. تو یہ اگر ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑھ جائیں گی, نمازی بڑھ جائیں گے, سنت پر عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے. تو مبلغین کے لیے تو یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح سمجھانا ہے یہ اس کو آتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ جو خطبہ ہے وہ نکاح سے پہلے پڑھا جائے گا یا نکاح پڑھانے کے بعد پڑھا جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
نکاح سے پہلے پڑھنا مستحب ہے خطبہ, چنانچہ بہار شریعت میں نکاح کے مستحبات بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا کوئی سا خطبہ ہو اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہوا, مستحب ہے. اگر نکاح کے بعد بھی خطبہ پڑھا تب بھی جائز ہے, گناہگار نہیں ہوگا. مستحب ترک کرنے میں گناہ نہیں ہوتا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, جمعے کا ہو, عید کا خطبہ ہو, یہ جو خطبے ہیں نا ان کو جو مطلب سننے کے لیے آئے نا ان پر یہ لازم ہے, کمپلسری ہے, واجب ہے کہ اس کو یہ غور سے سنیں. اب جو سننے کے لیے آ گئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن نہیں رہے تو یہ گناہگار ہیں. جمعے کے خطبے میں لوگ چلتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, آگے بڑھتے رہتے ہیں, یہ سب گناہ کے کام ہیں. خطبہ اگر شروع ہو گیا ایسی حالت میں آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اب یہ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے, جہاں یہ پہنچا مسجد میں داخل ہوا وہیں بیٹھ جائے تو آپ بولے گا جوتے چپل پر بیٹھ جائیں, تو وہ مسجد عین مسجد نہیں ہے. جو مسجد جہاں نماز پڑھنے کی جو فکس جو مسجد ہوتی ہے نا, مراد یہ کہ وہاں داخل ہوتی ہے. اب جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو کھلا آسمان ہے, بظاہر تو یہ مسجد جیسا ہی ہے, اگرچہ وہ عمارت ہے مسجد کا حصہ بھی ہے, لیکن یہ عین مسجد یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نمازوں کے لیے فکس ہے, بلکہ یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو ضروریات مسجد کے لیے جگہ بنائی جائے, جیسے امام کا کمرہ, یہ مؤذن صاحب کے لیے اذان کا روم, یہ اسٹور روم وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں. یہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو کھلے آسمان کی جگہ ہے نا, تو یہ ہم نے فنائے مسجد کی نیت کی تھی کہ یہاں جنازے پڑھائیں گے. جنازہ چونکہ عین مسجد میں پڑھانا تو جائز ہے نہیں, تو یہ باہر ہی پڑھانا ہوتا ہے. تو اب یہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ فنائے مسجد. اچھا یہ پہلے کی جاتی ہے, یہ شروع میں ہم نے کی تھی, مسجد بن گئی. اب یہ عین مسجد جو بن گئی, عین مسجد وہ جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے جو فکس ہے نمازوں کے لیے, تو اب اس میں نیت نہیں ہو سکتی کسی بھی فنائے مسجد کی یا خارج مسجد کی. یہ قیامت تک اب مسجد ہے, اور ساتویں آسمان سے اوپر تک یعنی عرش معلہ, تحت الثرا سے عرش معلہ. تحت الثرا بولتے ہیں یعنی کہ ساتویں زمین کے بھی نیچے, زمینیں سات ہیں, آسمان سات ہیں, یہ اللہ کریم اور یہ عجائب بات ہے. میں دوسری زمین بھی نہیں دیکھی, پہلی زمین پر ہی ہم رہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے سات زمینیں ہیں, سات آسمان. اللہ تبارک و تعالی سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں, یعنی سات زمینیں. تو یوں مسجد کی نیت ہو گئی, تو یہ ساتویں زمین کے نیچے سے لے کر جس کو تحت الثرا بولتے ہیں، عرش معلا تک جو ساتواں آسمان کے بھی اوپر ہے، یہ ساری فضا جو ہے یہ مسجد ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. بعض جگہ مسجدیں توڑ کر روڈ نکالے جاتے ہیں، اسٹیشن بنا دیے جاتے ہیں، تو عمارتیں تو پارک بھی بنائے جا رہے ہیں دنیا میں. تو یہ ہمارے ہاں یہ مطلب یہی مطلب درست ہے احناف کے نزدیک کہ مسجد جو ہے یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، یہ اب تبدیل نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ذیشان احمد سیالکوٹ سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غصے کا علاج کیسے کیا جائے، اگر کوئی شخص غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟
جی ہاں، غصے میں اپنے آپ کو نقصان تو پہنچاتے ہیں، خود کو مارتے ہیں، یہ شاید گھر گھر کی کہانیاں ہیں، اپنے کو مکے ماریں گے سر پہ اور ہاتھ ماریں گے رانوں پہ، برتن ہاتھ میں آ گیا تو پر اس پر غصہ اترے گا، ٹھا کر کے پھینکا، اب دیوار پر لگے یا بندے کو لگے، بندے کو بھی ٹھوک دیتے ہوں گے، جو ہاتھ میں آیا مارا ماری. اور تو یعنی غصے میں بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی مووی بنا کر اس کو دکھایا جائے تو شرم آ جائے، جبکہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہو کہ یار بالکل میں تو پاگل لگ رہا تھا. ہاں واقعی غصے میں بندہ وہ محاورہ بھی ہے، غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو غصے میں تین طلاق بھی دے دیتے ہیں، 1-2-3 کر دیتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے بعد جا کر بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا تو اس لیے میں نے وہ بس اب کوئی راستہ نکالے آپ. تو ظاہر مفتی صاحب نے یہی کہنا ہوتا ہوگا کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہو کہ آج تو بس تو ہی تو بڑا پیار آ رہا ہے، 1-2-3 کوئی نہیں کرتا، غصے ہی میں کرتا ہے. یہ جیل کے سریے کے بھی جتنے بھی ہوتے ہیں خر دماغ، ایک سے ایک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر، اور قتل غصے میں ہی ہوتا ہے. جو بہت اچھا لگے، میٹھا میٹھا لگے، اس کو تو آدمی انگلی بھی ٹچ نہیں کرے گا، کوئی انگلی ٹچ کرے اس کی انگلی توڑ دوں گا، ہے نا. تو وہ غصے میں آ کر فائر کر دیتے ہیں، چھری مار دیتے ہیں، دہشت گردی غصے والے ایک سے ایک آدھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے ہوتے ہیں پگلے. تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو غصہ ہے تو بڑا پریشان کن کہ اپنا بھی آدمی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا بھی کنڈا کر دیتا ہے، خود کو بھی تباہ کر دیتا ہے، خودکشیاں کرتے ہیں غصے میں آ کر. بات پر بعض لوگ خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر، لیکن غصہ ایسا خراب ہے کہ خودکشی کر بھی لیتے ہیں. ایک بار ایک مجھے فون آیا، وہ تھوڑا پرانا واقعہ ہے، وہ اس طرح کے بھائی تھے بیچارے، وہ انہوں نے فون کیا کہ میرا چھوٹا بھائی، اس کو یہ بس بولتا تھا میں خودکشی کر لوں گا خودکشی کر لوں گا. تو ہمارے گھر میں سے کسی نے کہہ دیا بھائی روز دھمکی دیتا ہے یار، کر کے دکھانا. تو بولا یہ پنکھے پہ لٹکا ہوا ہے، پھندا ڈال کے پنکھے پہ لٹک گیا، غصے میں آ کر خودکشی کر چکا. اس کو طنز کیا نا، روز روز بولتا تو وہ کر لینا، خالی ہم کو کیا بولتا ہے، تو کر دی اس کو، کر کے دکھا دی. تو یہ غصہ، اب کسی خانہ بربادی ہوئی ہوگی، یہ تو گیا، لیکن پیچھے والوں کے لیے جو مسائل اور جو کیس کباڑے اور کیا کیا ہوتے ہیں، سارے مطلب قانون تو اگر حرکت میں آیا ہوگا تو کیا کیا ہوا ہوگا. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ غصہ نہیں اچھا. تو اب یہ کہ کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یہ علاج بتائے گئے حدیثوں میں بھی، علاج ہیں اس طرح کے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو زمین سے چپٹ جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر اگر غصہ دفع ہو جائے یعنی چلا جائے فبہا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے. اور لیٹا ہے تو غصہ نہ جائے تو زمین سے چپٹ جائے، یہ الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ احیاء العلوم میں لکھا ہے، بہار شریف میں لکھا ہے، غصے سے بچو کہ وہ آدمی کے دل پر ایک انگارہ ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. جو شخص غصہ محسوس کرے لیٹ جائے اور زمین سے چپٹ جائے، وضو کرے کہ غصہ شیطان کی طرف ہے اور شیطان آگ ہے, آگ پانی سے بجھتی ہے, تو وضو کر لے. اور بھی یہ علاج بتایا گیا کہ چپ رہے, بولے نہیں, غصے میں بولے گا تو اٹھ پٹانگ باتیں کرے گا, کیا کیا بول جائے گا, مزید فساد کر دے گا. تو اچھا, جس پر غصہ آیا اس کے پاس سے ہٹ گیا تو وہ چیز سامنے نہیں رہے گی, تو بھی غصے کا کچھ نہ کچھ اثر کم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ غصے کا علاج کرے. یہ عوام جو بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے, یہ غلط کرتے ہیں. یہ غصہ حرام حلال, اس میں غصہ اپنی مرضی سے تو کوئی کرتا نہیں ہے, غصہ آ جاتا ہے. اب خود بخود کسی کو غصہ آ گیا تو اب اس میں حرام حلال کے کہاں سے اب مسائل لے آئے, آ گیا. غصہ آنا, حقیقت میں غصہ آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ثواب دلانے والا کام ہے. ثواب کا کام نہیں بول رہا, ثواب دلانے والا کام ہے. کیسے؟ غصہ آ گیا, صبر کر لیا, ثواب کا حقدار ہوا. غصہ آ گیا, پی لیا, بات وہی, صبر کر لیا. غصے کو پی گیا, وہ نظر تو آتا نہیں پینا, تو یہ صبر کر لیا, ضبط کر لیا اور اس پر کنٹرول کر لیا اس نے. اور جو اس کا نفس کہہ رہا تھا مار دے, کاٹ دے, توڑ دے, پھوڑ دے, کچھ بھی نہیں کیا اس نے, صبر کر لیا. تو اب اس کو ملے گا ثواب. کہ غصے کا جو گھونٹ ہے پینا, یہ بھی محاورے کے الفاظ ہے نہیں, غصہ جب غصہ اس نے ضبط کیا, صبر کر لیا, برداشت کر لیا, تو یہ گھونٹ جو پیا اس نے, یہ اس کے برابر کوئی گھونٹ نہیں ہے. یہ ایسا گھونٹ ہے فضیلت کے اعتبار سے. تو اب غصہ آتا نہیں تو یہ ثواب کماتا نہیں, ثواب کمانے کا موقع غصہ آنا. تو اس لیے جو مطلقاً غصہ بولتے ہیں حرام ہے, یہ بھی غلط. اس طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں غصے کی کہ جس میں اس کی حاجت بھی ہوتی ہے اور غصہ وہ آ بھی جاتا ہے ایسے موقع پر. اب اس کو غصہ بولیں, جلال بولیں, جو بھی بولیں. حدیث پاک میں جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا یعنی برداشت کر لیا, باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اللہ پاک اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا, یہ بدلہ لے سکتا تھا مگر محض رضا الہی کی خاطر غصہ پی گیا, تو اللہ پاک اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا, اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا مفید بھی ہے جبکہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے. تو یوں غصہ سمجھو گے ایک طرح سے امتحان بھی ہے. اگر غصے کو ضبط نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خاطر جو غصہ آیا ہے یہ اس کو نافذ کرتا ہے, اس پر غصہ آیا تو اس کو ٹھوسا مار دیا, اس پر غصہ آیا تو اس کے دانت توڑ دیا, اس کا سر پھوڑ دیا, ایسے کوئی حرکتیں کر دی, تو پھر یہ انتظار کرے مرنے کا. ہاں یہاں مرنے کا, بعض وقت جیتے جی بھی انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن مرنے کا انتظار کرے. کہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جہنم کا, جس سے گزر کر وہ داخل جہنم ہوگا, تو یہ مرنے کے بعد ہی ملے گا. تو یوں میں سمجھا لے کے عرض کر رہا تھا کہ غصہ نافذ کر دیا, اب تررم خان ہو, شیر خان ہو, سمجھے, جو بھی ہو, چوہا خان ہو, بجلی, جو بھی آپ کی حیثیت, مسئلہ, جو بھی ہے, حکومت, اقتدار, کچھ بھی ہے, آپ جو بھی کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, مرنے کے بعد کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا, نہ آپ کی فوج بچا سکے گی, نہ آپ کا اسلحہ آپ کو بچا سکے گا, نہ آپ کے طاقتور ساتھی آپ کی مدد کر سکیں گے. رب اگر غضب فرما رہا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. اب جہنم کا وہ دروازہ ہے, اگر غصہ میں اس طرح نافذ کیا تھا کہ اس سے گناہ صادر کیا, اس سے غصے میں چلو مار دار نہیں گئے تو گالی دیتے ہیں, جہاں غصے میں غیبت کرتے ہیں, توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں غصے میں آ کر, سامنے کی دل آزاری کر لیتے ہیں سامنے والے کی غصے میں آ کر, نہ ماں کو چھوڑتے نہ غصے والا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دیتا ہے, ماں کو جھاڑ دیتا ہے غصے والا. یہ جو بھی گناہ کر رہا ہے ابھی کر رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, لیکن عذاب یاد کرے کہ دروازہ مخصوص ہے غصے والے کے لیے, فکس گیٹ ہے جہنم کا, اس میں سے ہی جائے گا. جا جہنم میں. آپ اس کو سانپ کاٹیں, بچھو لپٹیں, آگ اس کو گھیر لے, جو بھی ہو. جہنم تو کوئی امن کی جگہ تو نہیں ہے نا, ادھر راحت تو سکون تو نہیں ہے, وہ تو عذاب کی جگہ. اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی عذاب نہ دے. اس کا عذاب خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو یہ ہمیشہ بھی جہنم میں رہے گا, ایمان اس کا چلا جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو اس نے آسان سمجھا, ہلکا سمجھا, گھٹیا سمجھا. یہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یہ نہیں کہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم ہیں تو مسلمان نا, ٹھیک ہے سزا ہوگی تو بعد میں جائیں گے تو جنت میں نا. خطرناک 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 دلیری ہے. ہم تھوڑا بہت تو سہ لیں گے, تھوڑا بہت کتنے ہزار سال کا عذاب ہو کیا پتا چلے. جس سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز ترک کرے ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. تو نانیبا کا گھر نہیں ہے گناہ کا عذاب سہنا. ہزاروں سال کے بعد اگر کسی نے چلو ایک نماز پر معاذ اللہ عذاب ہو گیا تب بھی ہزاروں سال کے بعد نکلے گا نا, اگر یہ سزا پوری ہوتی ہے تو. ہزاروں سال, اب وہ کتنے ہزار, یہ مبالغہ ہوتا ہے, بہت سارے سال تک, بہت سارا عرصہ اس کو جہنم کا عذاب ہوگا. تو کتنا خطرناک ہے یہ. تو یہ جو بالکل علم کی کمی کی وجہ سے, اہل علم کبھی ایسی بات نہیں کرے گا, جو علماء کی صحبت میں رہتا ہوگا وہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا. اس لیے جو عوام ہوتے ہیں نا, جو یا ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کی بات ہٹ جاتی ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ملے گا اب وہ اس طرح کی گفتگو سے, تو اس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, سوشل میڈیا کا نظارہ کچھ نہیں. مدینہ دیکھیں گے انشاءاللہ, سبز گنبد کا جلوہ دیکھیں گے, مدینہ کی گلیاں دیکھیں گے انشاءاللہ, وہ کرم فرمائیں گے تو انہی کا جلوہ دیکھیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب. ایک ورڈ آج کل بڑا مشہور ہوتا ہے, اینگر مینجمنٹ, غصے کے تعلق سے. تو اس کو آپ یوں کہہ لیں غصے کا علاج. تو امیر سنت کا رسالہ ہے, اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے. اور یہ رسالہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ پورا اینگر مینجمنٹ ہے, غصے پر قابو پانے کا طریقہ, غصے کے آنے کے اسباب, یہ اس طرح کا مضمون آپ کو ملے گا. کئیوں کو اس موضوع پر کافی بیانات کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور لیکچر کی ضرورت پڑتی ہے, اس معاملے میں موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو اس طرح کے بیانات کے تعلق سے جو مواد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کچھ لٹریچر تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی اور پھر ہر ایک کے لیے بھی مفید ترین یہ آپ کو رسالہ بکلیٹ آپ کو ملے گا. اس کا نام ہے غصے کا علاج.
یہ رسالہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے جس کا نام لیا گیا, لیکن غصے کا علاج فرض ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کا علاج اور اس کے باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے, کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدمی, غصے میں تو خوب اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. تو یوں مطلب یہ کہ غصہ جو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. تو یہ غصے کا علاج بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کا یہ فرض جو ہے ادا ہو. اس میں طرح طرح کے غصے کے علاج دیے ہوئے, دو چار میں نے بھی شروع میں عرض کیے غصے کے علاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے, شیطان سے ہم نے پناہ مانگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, یا میں شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ پکڑتا ہوں. تو یہ اس کے معنی بنتے ہیں. تو یوں غصہ آئے تو یہ اعوذ بھی پڑھ لے, اور بھی اس کے علاج, اس میں غصے کا علاج چھوٹا سا رسالہ. یہ تو اب بھی ملے تو ابھی لے لیجیے, آپ گھول کے پی لیں اس کو. یہ محاورہ ہے, یعنی کہ اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے, اور جب بھی غصہ آئے تو عمل کی صورت بن جائے. ورنہ غصے میں نے کہا نا, جو یار گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, جیلوں کی جیلیں بھری پڑی ہیں, سب آدھے دماغ کے خر دماغ وہاں ملیں گے شریف آدمی, یا شریف آدمی ملیں گے تو یہ بیچارے وہ رو رو کے آپ کو بتائیں گے کہ میں بے گناہ, مجھے پکڑ کے اٹھا لائے. جرم کسی نے کیا تھا اور رشوتیں دے کر مجھے پھنسا دیا گیا ہے, مجھے اٹھا کے دیا ہے, بہت دندنا تھا پھر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, چاروں طرف ہو رہا ہے, بہت دنیا بہت بگڑ گئی ہے, بہت کہیں زیادہ کہیں کم, لیکن ہوتا ہی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جتنے ہمارے عاشقان رسول, جتنے مسلمان بھائی بیچارے وہ جیلوں میں, وہ بے گناہ ہے نا, یہ بس نکالا. مجھے یقین مانے, میں اپنے دل میں ان کی بڑی ہمدردی پاتا ہوں, لیکن دعا کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں. میری ہر دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی دے, جو مجھے ان کے داستانیں پتا ہے, لوگوں نے بتائی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ بے گناہ پکڑے گئے ابھی اندر میں, بیوی بچے بھی ہیں, بچہ فوت ہو گیا باہر نہیں نکل سکا, بیوی فوت ہو گئی, ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گئے, یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. اس مظلوم غریب غربے ان کے بدوا سے جو تباہی بچے گی نا, جنہوں نے اس میں حصہ لیا, یہ تھے جی ان کو پتا نہیں چلتا. اب وہ چاہے کوئی پولیس والا ہو, چاہے افسر ہو, چاہے وزیر ہو, کوئی سردار ہے, شریر ہو, کوئی بھی ہوگا, بچ نہیں سکتا. مظلوم کی دعا جو ہے نا, وہ حقیقت میں رنگ لاتی ہے, یہاں تک کہ کافر پر بھی جو ظلم کیا گیا نا, اس کی بھی بدعا لگتی ہے. جانور پر ظلم کیا جائے, اس کی بھی بدعا لگتی ہے. آپ مطالعہ کریں, آپ کو پتا چلے گا. ظلم کو ہمارے اسلام نے مطلب کوئی یعنی حوصلہ افزائی نہیں کی, پذیرائی نہیں کی. ظلم ظلم ہے, ظلم کو قیامت کے اندھیرے قرار دیا گیا ہے. یہ ظلم بہت ہو رہا ہے, ہمارے گھر گھر میں ہو رہا ہے, تقریباً اداروں میں ہو رہا ہے, دفتروں میں, آفیسوں میں. جو کمزور ہے, جو بیچارہ کم پڑھا لکھا ہے, جس کی مطلب ہے کہ اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں, اس پر جو باصلاحیت ہے وہ حاوی ہو جائے گا. جو چند مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں, جو بیچارہ کمزور ہے, اس پر جو پاورفل نوکر ہوگا, جو باصلاحیت ہوگا, وہ اس پہ چڑھائی کرے گا, اس پر ظلم کرے گا. سیٹھ الگ ظلم کرے گا, سپروائزر الگ ظلم کرے گا. ظلم اس کو نہیں بولتے خالی گولی مار دی یا چھری مار کے پیٹ پھاڑ دیا. یہ جو زبان سے جو بولتے ہیں نا, وہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے, مگر زبان کا زخم جلدی ہی بھرتا. ایسا طنز کرتے ہیں, ایسی توہین کرتے ہیں, ایسی گھریلو بات کسی کی بیچاروں کو یہ لوگ الٹ پلٹ انداز میں کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جراحت السنان لحتیان ولا یلتام ما جرح اللسان. یعنی وہی کہ چھری کا, تیر کا, تلوار کا تو گھاؤ بھرا, لگا جو زخم زباں کا, رہا ہمیشہ ہرا. یہ کسی نے شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی چھری کا, تیر کا, تلوار کا تو گھاؤ بھرا, یعنی زخم لگا تو وہ بھر گیا, ہل ہو گیا. جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا, یعنی جو زبان کا زخم لگا تھا تو وہ ہمیشہ ہرا رہے گا, وہ کبھی نہیں بھرے گا. یہ مولا علی کا ارشاد ہے. یعنی یہ عربی میں محاورہ بھی میں نے پڑھا ہے, جو کم الفاظ میں, یہ ہے تو محاورہ لیکن وہ مولا علی کی روایت کا ہے نا, تو یہ تھوڑا میں نے مختصر بھی اس کا پڑھا ہے. تو یہ مختلف یعنی کہ اس طرح سمجھانے کے لیے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, اور حقیقت بھی ہے. کسی کو تھوسا مار دو, چانٹا کس کے رکھ دیا, وہ سہلاتا رہے گا, سیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو کوئی گھریلو طنز کر دیا, کوئی ماں بہن کا طنز کر دیا, بیوی کا طنز کر دیا, خود اس کا کوئی پول کھول کے سب کے سامنے زبان صحیح کھلتا جا رہا اس کو بول دیا, یا سب کے سامنے توہین کر دی کہ بیچارہ منہ دکھانے سے سسا نہیں رہا, تو یہ زخم جو لگا نا اس کے دل پر, یہ کبھی نہیں بھرے گا, یہ قبر میں ساتھ جائے گا. ایسے بھی زخم لگتے ہیں زبان سے. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ زبان نہ جانے کتنوں کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گی. بہت بولتے ہیں, اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم قادر الکلام ہیں. ہم بولتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بات کر کے دکھائے, ہاں واقعی آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. سب کو جنت چاہیے, جہنم نہیں چاہیے, جو مطلب تمہارے ساتھ گناہوں بری بات کرے. تو بڑا مطلب ہے کہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب دور ہے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جہاں لوگ اپنی زبان دانی اور خوش بیانی پر فخر کر رہے ہوں, تو تم اپنی خاموشی پر فخر کرنا. یہ زیادہ بولتے چلے جانا اور زبان کے جوہر دکھانا یہ نہیں ٹھیک. چپ رہنا مدینہ مدینہ, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو کو ہرائے. تو جو خاموشی میں ماسٹر ہے وہ ماسٹر ہے. ہمارا جو بولنے میں ماسٹر ہوتا ہے اس کو بولتے قادر الکلام ہے, یار کیا بولتا ہے, لیکن ایک ایک لفظ کا حساب کیسے دے گا جو فضول بولے. ہاں جو نیکی کی دعوت پہ کوئی اچھا بیان کرتا ہے یا کوئی دین کے مسائل میں یا دین کی باتیں کرنے میں قادر الکلام ہے, میں معاذ اللہ اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا, وہ تو اچھی بات ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو ہم مطلب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہوتے, اس میں جو بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں نا, یہ لوگ خراب لوگ ہیں, یہ بھول کر رہے ہیں. اس سے خاموشی اچھی, یعنی خاموشی اچھی, اس سے بہتر ہے کہ اچھا بولے. یہ یعنی اچھا بولنا اچھا ہے اگر, اور اچھا یعنی فضول بولنا تو اس سے بھلی خاموشی. تو یوں تقسیم کریں تو ہمارے اچھا بولنے کا کہاں یار, صحیح بولتا ہے نا. یعنی ہم لوگ جیسے کوئی مبلغین بھی ہوتے ہیں نا, سب کا ذہن نہیں بنا ہوتا, جب مل کے بیٹھیں گے تو اچھا نہیں بول رہے ہوتے, وہ بولنے والے مزاروں میں چلے گئے. صحابہ کرام جب ملتے تھے تو فلاں سورت سنا دیجئے, وہ تلاوت ایک دوسرے سے سنتے تھے. ہم لوگ دہشت گردیوں کے تذکرے ہیں تو سیاست کے تذکرے, تو حکومتوں کے تذکرے, تو یہ وزیر اچھا تو وہ وزیر برا, تو وہ ایم این اے تو یہ ایم پی اے, تو ہاں آپ کے یہاں کون سا حلقہ ہے, تو پھر یا ادھر کی ادھر کی وہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی بات کریں گے, تو عمارت گر گئی تو اس کے تذکرے ہوں گے, گرمی جو ہے وہ زبان زد عام ہوگی, گرمی 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 گرمی. ارے بھائی قیامت کی گرمی, موت کی گرمی, اس کو ہم یاد کرتے میرے بھائی, بلا ضرورت گرمی گرمی, قبر کی گرمی. ایک جماعت اسرائیل, حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل کے قصے کیا کرو, اس طرح کی ترغیب کی قصے کہ ان میں عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت یعنی ایک گروپ قبرستان گیا اور وہاں انہوں نے جا کر دعا کی ایک قبر پر, یا اللہ اس کے مردے کو ہم پر ظاہر کر تاکہ ہم اس سے موت کے حالات جانے. تو یہ اہل اللہ تھے, ان کی یہ حدیث میں اہل اللہ لفظ نہیں ہے, میں حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں کہ میں اپنے طور پہ کہ ظاہر ہے کہ نیک لوگ مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعا قبول ہوئی اور قبر کھلی اور مٹی جھاڑتا ہوا ایک کالے رنگ کا آدمی کھڑا ہو گیا جس پر سجدے کا بھی نشان تھا مطلب سر پر, اور اس نے کہا کہ مجھے مرے 100 سال ہو گئے, ابھی تک میں موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں, دعا کرو کہ میں پھر اپنی اصلی حالت پہ لوٹ جاؤں. 100 سال ہو گئے ابھی تک موت کی گرمی نہیں گئی, اب یہ گرمی تو ابھی سورج تھوڑا شام تک آتا ہے, شام پر کم ہو جاتی ہے, سورج ڈوب جاتا ہے اور کم ہو جاتی ہے, روزہ رکھا ہے منہ خشک ہو رہا تھا, سورج ڈوبا ٹھنڈا میٹھا شربت پیا, ستو کا شربت پیا, لیمو پانی پیا, اچھا کچھ نہیں پانی پیا, گرمی تو دب گئی نا, یہ گرمی کا علاج. یہ پنکھا چلا تو گرمی بھاگی, اے سی چلا تو پتہ ہی نہیں گرمی ہے بھی کہ نہیں ہے, تھی یا نہیں تھی. یہاں تو علاج یوں چٹکی میں ہو جاتا ہے, لیکن موت کے بعد نیک آدمی ہے سجدے کا نشان ہے, موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں کہہ رہا ہے. دیکھیے آپ تو یہ گرمی یاد کرنے والی ہے, قیامت کی گرمی یاد کرنے والی ہے کہ بندہ جب سخت گرمی ہو, حدیث پاک میں نا تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, یا اللہ پاک آج بڑی گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ تیری گرمی سے میری پناہ مانگ رہا ہے, تو گواہ ہو جا میں نے تجھ سے اسے بنا دی. تو یہ اللہ کی شان کہ مطلب یہ حدیثوں میں بیان بھی ہوا نا کہ یعنی کہ کس چیز کو دیکھ کر کیا یاد کرنا ہے. ہم گرمی کو دیکھ کر کبھی حکومت کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, کبھی انتظامیہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بجلی کر دیتے ہیں یوں تو بجلی ٹرپ کر دیتے ہیں, تو بجلی کا ادارہ یوں کرتا ہے, فلاں یوں کرتا ہے, ہم لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور حدیث میں حدیث پاک میں کسی پیاری دعا اور جہنم سے جہنم کی گرمی سے بچنے والی, تو یہ گرمی بھی جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے. ہم کچھ ہوش کے ناخن لیں, ہم اپنے اندر کوئی عقل پیدا کریں کہ کس طرح اس کو گرمی کو ہم اپنے لیے مثبت بنانا ہے اور اس سے اپنے آپ کو اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کا سامان کرنا ہے. یہ بہت ساری پھر اس میں پھر مزید صورتیں بنتی رہتی ہیں کہ کیا کیا دیکھ کر کیا کیا بندہ یاد کرے. تو اگر ذہن ہونا تو یاد آ جاتا ہے. جیسے میں اپنی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں یہ جب میلاد حال میں کوئی نعت خوانی ہوتی ہے خاص موقع ہوتا ہے نا تو ٹیبلے بنا کر وہ ایک پل سا بناتے منچ تک جانے کے لیے. آپ سب نے نہیں دیکھا ہوگا بناتے اس دروازے سے میلاد حال کے داخل ہوتے تو یہ بعض وقت ڈب ڈب کرتا ہے. تو وہ کرے یا نہ کرے میں پل صراط کو بارہا یاد کرتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ یہ چوڑا جو رستہ ہے اور قالین بچھا ہوا ہے پھر بھی مجھے تو خوف آ رہا ہے. میں چلنے میں میری اسپیڈ جوانوں کی طرح نہیں ہے تو میں خود ہی ڈب ڈب چلتا ہوں. پھر ساتھ میں یہ بھی کبھی کہیں بولے کہیں تھوڑا تھوڑا نشیب و فراز تو مجھے ڈر لگے. یا اللہ تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک جو پل صراط ہوگا وہ کیسے چلوں گا میں اس سے, اس میں چلنے میں مجھے خوف آ رہا ہے. تو الحمدللہ بارہا میں اس میں پل صراط کو یاد کرتے ہوئے اسے گزر جاتا ہوں. اسی طرح اور مقامات بھی اس طرح کے میں نے نوٹ کیے کہ آتے سفر میں بھی آتے ہیں کبھی پلیا سے گزرنا کبھی اس طرح کی جگہیں نظر آتی ہیں کبھی کوئی رستہ کھدا ہوا ہے تو تھوڑی سی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے. تو پل صراط بھائی جہنم کے گڑے میں گرنا ہے اگر پل صراط سے گرا تو کٹ کے کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے وہ تو تیز ہوگا. اچھا پھر یہ بھی خاص بات غور کے قابل کہ پل صراط پر بلب نہیں لگے ہوں گے. ہم جہاں سے گزرتے بلب لگے ہوتے ہیں روشنی ہوتی ہے سورج چمک رہا ہوتا ہے بلب نہیں لگے ہوں گے سورج بھی نہیں چمک رہا ہوگا پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا اتنا خطرناک اور خوفناک ہوگا. لیکن اللہ کی اس کے ساتھ رحمت ہوگی اس کے لیے روشنی ہوگی اس کے لیے میدان کی طرح پل صراط چوڑا ہوگا حسب مراتب یہاں تک کہ کسی کو تو انگوٹھے میں نور دے دیا جائے گا مسلمان کو اور وہ اس کی روشنی میں پل صراط پار کر لے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس پار رب سلم امتی کی دعا مانگ رہے ہوں گے سجدے میں جا کر رب سلم امتی پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار یہ دعا فرما رہے ہوں گے. تو پھر تو اعلی حضرت جیسے عاشق تو وجد میں آ گئے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رضا اب کیا گھبراتا ہے اب تو پل سے جوش خروش اور وجد کرتے ہوئے جھومتے ہوئے گزر جا کہ تیرا پیارا آقا تیری سلامتی سے گزرنے کی دعا مانگ رہا ہے اب تجھے کس بات کا خوف ہے. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
رشتوں میں شدت پسندی میں اضافہ مغربی دنیا میں اسے ٹاکسک ریلیشن شپ رشتوں میں زہریلا پن کا نام دیا جاتا ہے. اس کی کچھ نشانیاں ہیں جب انسان خاندان میں ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرنا شروع کر دے بات چیت میں تلخی ہو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو ایک دوسرے کی عزت نہ ہو اپنی ضروریات اور خواہشات کو اہمیت دی جائے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں رشتوں کے درمیان حسد ہو طنز اور تنقیدی جملوں کا استعمال ہو. یاد رکھیے یہ رشتے جب شدت پسندی کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں. ہم پچھلے کچھ مہینوں کی خبروں کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا مزید اندازہ ہوگا. نمبر ایک یہ خبر کراچی سے ہے جہاں چار بچوں کی ماں کو قتل کر کے لاش کو ڈرم میں ڈال کر پھینکنے والا شوہر گرفتار ہوا پولیس. نمبر دو خون سفید ہو گیا جائیداد کے تنازع پر پوتے نے والد کے ساتھ مل کر دادا کو مار ڈالا. نمبر تین خبر بجلی کا بل زیادہ آنے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر ڈالا. نمبر چار جبکہ رشتوں میں شدت پسندی کی ایک قسم یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کراچی میں نوجوان نے بیوی کی وفات کے غم میں خودکشی کر لی. نمبر پانچ شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہونے پر بیوی نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی. یہ محبت سے کہیں زیادہ ایک شدت پسند رویہ ہے کیونکہ زندگی اور موت پر کسی کو اختیار حاصل نہیں تو کسی کے چلے جانے پر بھی شدت پسندانہ رویہ اپنانا کیسے درست ہو سکتا ہے. سوالات: نمبر ایک، معاشرے میں شدت پسندی کی روک تھام کیسے کی جائے؟ نمبر دو، معاشرے میں اعتدال یعنی میانہ روی کو فروغ دینے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نمبر تین، گھریلو جھگڑوں اور رشتوں میں شدت پسندی کے رجحان میں کمی کیسے ممکن ہے؟ نمبر چار، کسی بھی معاملے کے حل کے لیے متشدد ذہنیت کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے؟
اللہ اللہ، اب یہ تو سمجھو شروع سے چلا رہا ہے، یہ انداز کو نیا نہیں ہے کہ غصہ، ابھی غصے پر کافی باتیں بھی تھیں، یہ جو شدت پسندی کا جو انداز ہے اس میں بھی کئی جگہ غصہ کار فرما ہوتا ہے، یا کبھی آدمی مایوس ہوتا ہے اور مایوسی اس انتہا کو پہنچتی ہے کہ اس کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر خودکشی کی راہ لیتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ علم دین کی کمی، اچھی صحبت اور علم دین کی کمی کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں بارہ عرض کر چکا کہ خودکشیاں تو بہت ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کہنے کسی عالم دین کا، نہ آپ نے سنا ہوگا نہ میں نے سنا کہ انہوں نے خودکشی کی ہو۔ تو عالم دین چونکہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کا نقصان سمجھتا ہے، اور اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ خودکشی نہ مسائل کا حل ہے، نہ تکلیفیں اس سے دور ہوتی ہیں، نہ خودکشی سے بندہ مسائل سے نکلتا ہے، بلکہ خودکشی کرنے والا مزید مسائل میں پھنس جاتا ہے، اور وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو پھنستا ہے نا وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ مرنے کے بعد ایسا پھنستا ہے جبکہ رب کی ناراضی غضب اس کے شامل حال ہو گیا۔ اب کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہم کسی کے بارے میں یہ فائنل نہیں کہہ سکتے یہ خودکشی اس نے کی تو اب یہ جہنم میں داخل ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تاہم یہ کہ اس کے لیے عذاب سخت ہے، جو خودکشی کرتا ہے اس کے لیے یہ کہ جس چیز سے اس نے خودکشی کی اس کا سزا یہ ہے کہ اب اسی کے ذریعے خود کو مطلب مارتا رہے گا، جیسے فائر کیا تب وہ اپنے آپ کو فائر کرتا رہے گا، آگ میں جلا ہے تو بھی آگ میں خود جلتا رہے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت خطرناک سزائیں ہیں خودکشی کی، تو کسی کو اس کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور رہی شدت پسندی، واقعی ہر چیز میں میانہ روی ہو، لیکن یہ شدت بعد بعد ہو جاتی ہے، بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ورنہ حدیث میں میانہ روی کے تعلق سے ایک یہ بھی حدیث پاک کہ کسی سے نہ اتنی گہری دوستی کرے کہ یہ جان تو نہیں جانتا کہ کب تمہاری مطلب دشمنی ہو جائے، نہ کسی سے اتنی زیادہ دشمنی کرے کہ تم نہیں جانتے کب اس سے دوستی ہو جائے، یہ مضمون ہے ایک روایت میں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہر چیز جو نا وہ اعتدال میں ہو، یعنی کہ میڈیم، نہ بہت زیادہ اپر ہو جائے نہ بہت زیادہ لوور ہو جائے، تو میڈیم ہوگا نا تو اس میں مطلب فائدہ زیادہ ہے۔ جیسے دوست سے وقفے وقفے سے ملو، اب ایک دم سے دوست کو ہر وقت بغل میں لے کے پھریں گے تو وہ آدمی کو سحری ہو جائے گی، تو وقفے وقفے سے ملیں گے تو محبت بڑھے گی، یہ بھی حدیث شریف میں ہی یہ مضمون بھی موجود ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ میاں بیوی کی محبت یا دو بھائیوں کی محبت وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے نا یہی صورت ہے اس کی محبت میں۔ میرے پاس بہت پہلے ایک آیا تھا ایک نوجوان، تو اس کے مطلب بھائی کا میں نے کوئی تعزیتی پیغام دیا ہوگا، اس کا بھائی فوت ہوا ہوگا، تو اس میں بولا میرے کو ہمارے گھر میں آپ سے روکتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن آپ کا تعزیتی پیغام آیا تو گھر والے متاثر ہوئے اور مجھے اجازت دی کے جاؤ، پنجاب سے غالباً وہ آیا تھا۔ انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی، بولا میرے بھائی کی ایک لڑکے سے دوستی تھی، وہ لڑکا کسی سبب سے فوت ہو گیا، تو اس کو میرے بھائی نے دل پہ لے لیا اور اس کے غم میں اس نے بھی دم توڑ دیا، میرے بھائی نے بھی، اور پھر وہ آپ کی تعزیتی پیغام، اور جو تو مجھے یہ ساری ڈیٹیل نہیں بتا دی، اس نے آ کر بتایا کہ قصہ یہ میرے بھائی کا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے اس کا کچھ اب ڈیٹیل زیادہ یاد نہیں ہے، اللہ غری کے رحمت فرمائے، ان دونوں کو مغفرت فرمائے، اور ہمیں ایسی دوستیوں سے اللہ کریم بچائے کہ جو مطلب ایسی مبالغے والی ہوں اور اتنی شدت والی ہوں کہ جس سے کوئی دین یا دنیا کا نقصان ہو جائے۔ اس سے بچنا چاہیے. بھائی علم حاصل کریں, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, تو انشاءاللہ اس سے معاملات پر آپ قابو پا سکیں گے انشاءاللہ الکریم. اسٹڈی بہت ضروری ہے, دینی کتابوں کا مطالعہ, یعنی علم دین حاصل کریں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فوائد حاصل ہوں گے. ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اس طرح کی شدت کے موقع پر آپ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں. ہوگا سب اللہ پاک کی رحمت سے, ورنہ بس وہ بولتے ہیں نا کہ تدبیر کے ناخن, تدبیر کے ناخن تقدیر کی گرہ نہیں کھول سکتے. تو بعض اوقات ایسی بس وہ ہو جاتا ہے کہ بس ہو جاتا ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور میاں روی ہمیں نصیب رہنے کے اعتدال بیلنس صحیح رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تین مرتبہ یہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر, یعنی بلائی پر بول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
The Sunnah and the Commands of Allah. The Sunnah and the Commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The Sunnah and the Commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.